بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت حلال مشکلات، ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، شیعہ آڈیوز کی جانب سے یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ آئیے اس کتاب کے چیپٹر نمبر 21 کی جانب چلتے ہیں۔
پارٹ 2،
اسلامی سماج میں عورت کی مظلومیت۔ عورت آج بھی اسلامی اور عربی سماج میں مظلوم ہے۔ شاید مسلمانوں کو ابھی تک معلوم نہ ہو کہ عورت بھی جسم، روح، فکر، قلب، شعور اور جذبات رکھتی ہے، اور کسی ایسے اشرف اور عزت کا مرد مدعی نہیں ہو سکتا جو عورت کے پاس نہ ہو۔ خداوند عالم نے قرآن میں عورت و مرد کے درمیان مساوات قرار دی ہے اور فرماتا ہے، انسانوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی شکل میں خلق کیا ہے اور تمہیں قوم اور قبیلوں میں قرار دیا تاکہ پہچانے جاؤ، لیکن جان لو کہ خدا کے نزدیک تم میں سب سے محترم، سب سے پرہیزگار شخص ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، پس ان کے خدا نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور فرمایا، میں تم سے مرد ہو یا زن، کسی بھی عمل کو ضائع نہ کروں گا۔ لوگوں میں بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران 195۔ ہاں، ہم انکار نہیں کرتے کہ خداوند عالم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فوقیت دی ہے، اور وہ بھی خاندان کی ذمہ داری اور دوام کی خاطر، اور اس کا فضیلت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، عورت و مرد کے ایک دوسرے پر جائز حقوق ہیں، لیکن مرد عورتوں پر ایک درجہ برتری رکھتے ہیں، اور خداوند عالم حکیم و قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 228۔ خداوند عالم کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ عورت و مرد حقوق اور واجبات میں مساوی ہوں، چنانچہ یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ ذمہ داری سنبھالنا مردوں کے حوالے کرے۔ اس لیے اس نے مرد کے اندر اس کی قوت پیدا کی کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریاتوں کو پورا کر سکے۔ خوف و وحشت کے حالات میں مرد عورت کے لیے پناہ گاہ ہے، اور اسی مرتبے نے مرد پر جہاد کو واجب قرار دیا ہے، جبکہ عورتوں پر جنگ و جہاد واجب نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ کبھی خدا نے عورت کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے جہاد کو مرد پر لازم و واجب قرار دیا ہے اور فرمایا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ راہ خدا میں ناچار مردوں، عورتوں اور بچوں کے حق میں جہاد نہیں کرتے۔ سورہ نساء آیت 75۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خداوند عالم نے مردوں کو عورتوں پر برتری دی ہو۔ چنانچہ ممکن ہے کہ ایک مرد لاکھوں عورتوں سے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روز قیامت خدا کے نزدیک ایک عورت لاکھوں مردوں سے بہتر ہو، اور اس کے بعد ہمارے لیے رسول خدا کا وہ اسوہ حسنہ ہے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ وہ نیک برتاؤ کیا کہ جس کی نظیر دنیا نے نہیں دیکھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں کسی بھی زوجہ کی پٹائی نہ کی، اگر سے ان میں سے وہ بات سے خوش نہ تھے، اور ہمیشہ عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کو احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ ان باتوں کے باوجود مسلمانوں میں آج بھی جاہلیت کا وہ جذبہ باقی ہے۔ آپ آج کل سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دی تھی کہ اس نے لڑکا پیدا نہیں کیا، اور آج قرآن کے صرف اس نعرے کو مرد زیادہ بلند کرتے ہیں، وہ ضربوہن، ان کی پٹائی کرو، یا یہ کہ عورت فتنہ ہے، یہ شیطان ہے، ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ عورت کو ہم مسلمانوں کے درمیان آج بھی پسماندہ رکھا گیا ہے، اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور بعض اجازت نہیں دیتے کہ باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، یہاں تک کہ شوہر کے گھر یا پھر خبر کی طرف جائے۔ اور بعض جھوٹی یا ضعیف حدیثیں جوانوں اور روشن خیال افراد کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ کوئی مرد اسے دیکھے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جو قرآن کی سراسر مخالف ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے عورت کو آزادی دی ہے اور اسے بھی مردوں کی طرح حقوق بخشے ہیں، وگرنہ کیا معنی تھا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے بچائیں اور اپنے دامن کو حرام سے محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خداوند عالم اس سے آگاہ ہے اور واقف ہے۔ اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نامحرم سے بچائیں اور اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو۔ سورہ نور آیت 30-31۔ اور یہ عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی آزادی پر سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے مراد عورت کا اصل باہر نکلنا ہے، نہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر اپنی نگاہوں کو نامحرموں سے بچائیں اور دامن عفت کو محفوظ رکھیں،
تو مردوں کا بھی یہی فریضہ ہے۔
لیکن افسوس، اسلامی سماج میں آج بھی جاہل عربی فکر نظر آتی ہے، اور قرآن نے مسلمانوں کے لیے جس مرتبے کا اقرار کیا تھا انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، سارے حقوق اپنے لیے مخصوص کر لیا، عورتوں کو حتیٰ کہ ان کے شرعی حقوق سے بھی محروم کر دیا، اور ان کے لیے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ میں مبالغے سے کام نہیں لیتا اگر کہوں کہ ہماری پسماندگی کا سبب وہ ظلم ہے جس نے ہم نے اپنی عورتوں پر روا رکھا ہے اور ان پر تمام دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی نہ ثقافت، نہ تعلیم، نہ ارتباط، نہ باہر جانا، نہ آزادی، نہ انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے شریک زندگی کا خود انتخاب کریں۔ زیادہ دور کی بات نہیں، ہمارے عورتیں شادی تو کرتی تھیں لیکن یہ انتخاب و اختیار کا حق حاصل نہ تھا، اور پھر اختیار ہوتا بھی تو کس طرح، وہ کسی کو پہچانتی ہی نہ تھیں۔ اس طرح عورت کو شب زفاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے ایسا شوہر نصیب ہوا ہے جو اس کے باپ کا ہم عمر ہے، اور مجبوراً اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی ہے، ساتھ ہی اپنی بدقسمتی پر گریہ اور غصہ کرتی ہے۔ اس کے جواب میں اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے یہی چاہا ہے، لہٰذا سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں، اور وہ بھی دودھ دینے والی گائے کی طرح بچہ دینے، دودھ پلانے اور ان کی تربیت کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو زیادہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ میاں بیوی کے درمیان شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ شوہر اس سے عمر میں کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کی شرعی ضروریات کو پورا کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ غالباً شوہر بھی اسے ترک کر دیتا ہے اور خواہشات کے طوفان کے مقابل اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ اس کی خوبصورت اور جوان بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے، اس کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی مکمل پابندی لگا دیتا ہے تاکہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ ہوئی کوئی اسے دیکھے۔ لیکن بہرحال ہمیشہ یہ صورت باقی نہیں رہتی، اور جنسی خواہش اس عورت پر غالب آ جاتی ہے، اور پہلی فرصت جو اس کے ہاتھ لگتی ہے وہ رد عمل کے عنوان ہی سے کیوں نہ ہو، غیر مرد کے ساتھ ناجائز عمل کی مرتکب ہوتی ہے، بلکہ ممکن ہے شادی شدہ عورتیں عاشق و محبوب رکھتی ہوں، اسی طرح شادی شدہ مرد بھی غیر عورتوں کے ساتھ ناجائز روابط رکھتے ہوں اور اس حرام راہ سے بے گناہ بچے پیدا ہوں اور سماج کو مشکلات اور فساد و تباہی میں مبتلا کر دیں، اور اس طرح عظیم انسانی اختیار پامال ہو جاتے ہیں اور اسلامی سماج کی فضیلت فنا ہو جاتی ہے، خیانت بڑھنے لگتی ہے، زنا، فحاشی، رذیلیت، بدبختی، بربادی فضیلت اور اعلیٰ اقدار کی جگہ لے لیتی ہیں۔ افسوس یہ وہی چیز ہے جو ہمارے سماج میں پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں اس دردناک حقیقت پر توجہ دینی چاہیے اور شتر مرغ کی طرح اپنی گردن کو ریت میں چھپانے اور آنکھوں کو بند رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور تمام کانفرنسوں، نشستوں اور تحریروں میں عورتوں کی ترقی، میں نے جس روز سے اسلام کو پہچانا ہے اور سمجھا ہے کہ شریعت یہی ہے، اس روز سے عورتوں کی آزادی کے لیے فریاد کر رہا ہوں۔ تمام کانفرنسوں، نشستوں اور تحریروں میں عورتوں کی ترقی کا خواہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ انسانی سماج کا آدھے سے زیادہ حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، لہذا اگر آدھا سماج مفلوج ہو جائے گا اور معاشرے کا آدھا حصہ اپنے فریضے کو انجام دینے سے قاصر ہوگا تو نابود ہو جائے گا، کیونکہ جس بدن کا ہاتھ اور پیر مفلوج اور ناکارہ ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں پر معاشرے کا یہ ظلم ہے کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے کسی طرح مردوں کی جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اور سدے باب و ذریعہ کے عنوان سے فحاشی کے عمومی مراکز مردوں کی شہوت رانی کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کو خبی اور برا سمجھیں، ایسی جگہوں پر جانے کو اپنی مردانگی کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے دوستوں کے درمیان ایسی جگہ پر آمد و رفت پر فخر و مباحت کرتے ہیں۔ ان بیچاری عورتوں سے ہم بستر ہوتے ہیں اور جس وقت گھر پلٹتے ہیں اور اپنی بہنوں کو کھڑکی سے لوگوں پر نگاہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے سروں پر قیامت مچا دیتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے مردانہ لات و مکے سے ان کی ہڈی و پسلی برابر کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے فخی ہیں جن کو ان مردوں کی جنسی خواہشوں کی تکمیل کی تو فکر ہوتی ہے لیکن انہوں نے عورتوں کی خواہش کی تکمیل کو نظر انداز کر دیا، یہ کیوں انصاف نہیں کرتے؟ میں عورتوں کے لیے ہرگز مغربی طرز کی آزادی کا خواہ نہیں ہوں، مغرب تو فاسد و ملید ہے اور وہ کسی بھی انسانی اور اخلاقی اقدار کا قائل نہیں، بلکہ مطلق آزادی کا معتقد ہے، لیکن میں معتقد ہوں کہ خدا اور رسول نے عورت کے لیے جو حدود معین کی ہیں، یعنی حجاب، عفت، رام سے نگاہوں کو بچانا اور دامن کو محفوظ رکھنا، باپ کے گھر میں جو حقوق بھائی کو حاصل ہیں وہی بہن کو حاصل ہیں، اسی طرح گھر میں جو حقوق شوہر کو حاصل ہیں وہی بیوی کو بھی حاصل ہیں، اور اگر ہم اس کے قائل ہو گئے ہیں تو گویا ہم نے خود کو، سماج کو پسماندگی سے نجات دے دی۔ لیکن اہل سنت فقہا یا صرف مردوں کا خیال کریں، انہیں عورتوں کے انتخاب میں تو آزادی رکھیں اور عورتوں کا کوئی خیال نہ رکھیں تو یہ کھلی ہوئی بے انصافی ہے۔ اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسلام نے بھی یہی رویہ برتا ہے، یہ اسلام نے جن چیزوں کو مردوں کے لیے مباح جانا ہے اسے عورتوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جنسی مسائل کے متعلق رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت سے ارشادات موجود ہیں، اس مشکل کے حل بھی بیان فرمائے ہیں جس کے ذریعے اسلامی سماج کو فساد و فحاشی سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، جو بھی شادی کر سکتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ حرام سے دامن اور نگاہوں کو بچانے کے لیے یہی بہتر ہے، اور جو شادی نہیں کر سکتا اسے روزے رکھنے چاہیے۔ صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 3 کتاب النکاح۔ یہ ان جوانوں کے لیے رائے حل ہیں جو شادی کر سکتے ہیں، پس جو بھی شادی کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس نے اپنے جنسی غریزے کو محفوظ کر لیا اور شادی دونوں کے لیے راہ حل ہے، لیکن جو جوان شادی نہیں کر سکتے ان کی مشکل ویسے ہی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جوان موجود تھے جو شادی کے لیے مالی امکان نہ رکھتے تھے، جبکہ اس زمانے میں شادی خرچ کے بغیر اور سادہ ہوا کرتی تھی، تو پھر آج کے جوان کے لیے کیا کہیں؟ آج شادی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جوان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کم از کم 25 سال تک تحصیل علم میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے بعد اسے کسی کام کی تلاش ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے اخراجات پورے کر سکے۔ پھر اس کے بعد ایک گھر کو آمادہ اور تیار کرنا ہوتا ہے جس میں زمانے کے لحاظ سے پورے وسائل موجود ہوں۔ بس کم از کم 5 سال مسلسل تلاش اور کوشش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ شادی کر سکیں۔ اس صورت میں شادی کے لیے جو سن ہوگا وہ 30 سال ہے۔ بس وہ جوان مرد یا عورت جو 15 اور 12 سال سے ہی شادی کے لحاظ سے جنسی غریزے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن 30 سال تک شادی نہیں کر سکتے، اس طولانی مدت میں کیا کریں؟ اگر یہ کہیں کہ وہ اس مدت میں راہب ہو گئے ہیں اور زہد سے کام لیا اور اس لن جنسی غریزے کی فکر میں نہ تھے، تو ہم نے اپنے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ وہ بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اور خاص کر اس زمانے کے جب زن و مرد کا ملنا جلنا بشری زندگی کی ضرورت بن چکا ہے، اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں دونوں ہی ایک جگہ پڑھتے ہیں، کم سنی سے خطع نظر کے وہاں بھی خلط ملط ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ طالب علم بھی جانتا ہے، استاد بھی جانتا ہے اور اہل خانہ بھی۔